الطرائق أجمعين. سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. سوره مبارکه تین بھی قرآن مجید کے عظیم الشان سوروں میں سے ایک ہے، اور جمالیات اسلوب قرآنی کا شاہکار ہے. لفظاً بھی معناً بھی. اس سورے میں بھی سب سے پہلی چیز تو اسلوب قسم ہے. میں نے غالباً اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ قسم کا اسلوب انسان کے ذہن اور دل دونوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے. ذہن بھی بیدار ہو جاتا ہے اور دل بھی ہوشیار ہو جاتا ہے. قسم کا اسلوب ہی انسان کو حقیقت کو قبول کرنے کے لیے یا حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. اب یہاں پر ٹھہر کر میں عرض کروں، یہ بحث ابھی تک کسی نے کی نہیں ہے کہیں پر، کسی نقاد نے، کسی ادیب نے، کسی فلسفی نے، لیکن بہرحال یہ بحث کرنے کی ہے کہ کس طرح مختلف اسالیب، الفاظ ہی تو ہیں، الفاظ ہی تو ہیں، یہ الفاظ مختلف اسالیب میں مختلف تاثیریں کیسے پیدا کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے جس پر عام لسانیاتی اور ادبی کرٹیسزم، لٹریری کرٹیسزم، ادبی تنقید کے ضمن میں بھی بحث ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کے تعلق سے بھی جو ان اسالیب کی جمالیات کا شاہکار ہے اور تاثیر کا اعجاز رکھتا ہے. سورہ مبارکہ تین جن قسموں سے شروع ہوتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، گویا اس میں پانچ قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، چار قسمیں. اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم میں کھانے کے بعد کہا گیا کہ ہم نے بالتحقیق بے شک انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے. یہاں پر میں عرض کروں کہ بہت سے مفسرین نے، اشارات ہیں ظاہر ہے جیسے کہ میں عرض کر چکا اشارات، بہت سے مفسرین نے تین اور زیتون کی حقیقت کو لغوی اور ظاہری حقیقت پر محمول کیا ہے زیادہ تر مفسرین نے. تین سے مراد یہی انجیر, زیتون سے مراد زیتون, یہ جو معروف میوے اور پھل ہیں. اور مراد یہ لیا ہے کہ تین و زیتون کے تذکرے سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں تین و زیتون کے زیادہ سے زیادہ درخت پائے جاتے ہیں, یعنی یہ شامات کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, طور سینا کا علاقہ, جہاں زیادہ سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے, جہاں توریت نازل ہوئی, جہاں انجیل نازل ہوئی, یہ جو پورا علاقہ ہے. تو ان مقامات کی طرف اشارہ ہے, یہ ایک تفسیر کا رجحان ہے. تو ظاہر ہے یہاں پر زبان کے عام قواعد کے لحاظ سے بہت سی چیزیں محذوف ماننی پڑیں گی, بہت سی چیزیں مقدر ماننی پڑیں گی, لیکن مفہوم یہ ہے, پوری پوری عبارتوں کے مقابلے میں ایک لفظ آ کر پوری عبارت کا مفہوم ادا کر دیتا ہے. والتین, انجیر کی قسم, والزیتون, زیتون کی قسم, وطور سینین, طور سینین سے مراد ظاہری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ وہ طور سینا ہے جس پر جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی تھی یا تجلی ہوئی تھی. وہذا البلد الامین سے مراد وہ بلد ہے, وہ شہر ہے کہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. گویا کہ یہ ایک انتہائی عظیم الشان ادبی اسلوب ہے ان انبیاء کی طرف متوجہ کرنے کا, اور ان کو جو کتابیں عطا کی گئیں ان کی طرف متوجہ کرنے کا, لیکن بعلاقہ مجاز. اب میں پھر عرض کروں کہ وہ اصطلاحیں کند ہو جاتی ہیں جو اصطلاحیں کتابوں میں درج ہیں, علوم بلاغت کی کتابوں میں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام نازل کیا موسیٰ پر, کس جگہ نازل کیا؟ طور سینا پر, تو طور سینا کی قسم کھائی جا رہی. اب اس علاقے کو ظاہر, وہ ظرف و مظروف کا علاقہ اور سبب و مسبب کا علاقہ, اور وہ جتنے علاقات کی تفسیر مطول میں ہے نا, کتاب مطول میں, وہ سب یہاں کند ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے تطبیق کی کوشش کی ہے وہ ناکام کوششیں ہیں. بہرحال یہ ایک قرآنی شان بلاغت ہے کہ ایک ایک لفظ استعمال کر کے اور ان اولو العزم انبیاء اور ان کے پیغاموں کی طرف توجہ دلائی گئی. موسیٰ اور توریت کی قسم, عیسیٰ اور انجیل کی قسم, مصطفیٰ اور قرآن کی قسم. کوئی اس طرح تعبیر کرے نا, تو یہ تعبیر بھی گویا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اس تعبیر کو ذہن سے قریب کر دے گی. واضح ہوئی بات؟ ترجمانی کے مرحلے میں, ترجمانی کے مرحلے میں. اور یہ ظاہری تفسیر اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے, واقعیت رکھتی ہے, اس میں تاثیر ہے, اس میں پیغام ہے. اس کے بعد قسم کھائی گئی, ان قسموں کے بعد لقد خلقنا الانسان, الانسان حقیقت بشریہ, حقیقت انسان, وجود مبارک و مقدس انسان. انسان حقیر اور پلید چیز نہیں ہے, انسان مقدس ہے, انسان محترم ہے. انسان خود کو ناپاک بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو عزیز و عظیم پیدا کیا ہے, اس کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے اپنے ہاتھوں سے, دست قدرت و دست مشیت و دست رحمت سے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو انتہائی پستیوں میں ڈال دیا, دھکیل دیا. یہ زیادہ فکر انگیز مقام ہے. لوگ سادہ طور پر پڑھ کے, ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ بہت ٹھہر کے سوچنے کا مقام ہے. یہ کیا کیفیت ہے، کس طرح سے یہ اسے اس مضمون کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے اگر ایز اٹ از قبول کر لیں. تو بہت مشکل ہے اس بات کو سمجھنا سمجھانا، آسان نہیں ہے. یعنی میں بچوں کی طرح اگر سمجھوں سمجھاؤں آپ کو تو کہوں کہ مثلا ایک بہت اچھی چیز بنائی اور اسے بلندی سے لے جا کے پھینک دی اور نیچے گر کے پاش پاش ہو گئی یا آلودہ ہو گئی خاک میں، یہ کیا بات ہوئی؟ بنانے والا خود کیوں پھینکے گا نیچے؟ ایک عظیم چیز، عزیز چیز، نفیس چیز بنائی بہترین بلندی پر، مقام پر، اور اس کو پھر کیا خود اللہ نے ڈھکیل دیا نیچے، گرا دیا؟ اگر یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے تو اس میں بہت غور طلب پہلو ہے، اور یہیں سے دروازہ اسمع، ایسے ہی مقامات سے پر دروازے کھلتے ہیں تأویل تک پہنچنے کے. اور اس لیے پھر پلٹ کے آؤں میں کہ اب جو وہ لوگ ہیں جو تأویل تک پہنچتے ہیں ان میں بھی کئی گروہ ہیں. مثلا محی الدین اکبر ابن عربی کا، متصوفہ کا، وحدت الوجودیوں کا جو گروہ ہے، اس میں خود پھر بعد میں کئی شعبے ہو گئے، کئی تقسیمات ہو گئیں. بہرحال ان میں سے ایک مفسر کا قول مثلا یہ ہے کہ یہاں تین سے مراد، والتین، تین سے مراد دراصل معانی کلیہ ہیں جو منتزع ہیں جزئیات سے، جو کہ طعم لذیذ ذہن و قلب بنتے ہیں. یعنی کیا؟ تشبیہ کا سبب یا اس کو اس حقیقت کا استعارہ بنانے کا سبب یہ ہے کہ انجیر وہ واحد پھل ہے، دیکھیں، جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہوتا جسے آپ پھینک دیں. کل کا کل وہ پھل لقمہ شیرین نفس انسانی بن جاتا ہے، لذت کے ساتھ آپ اسے تناول فرما لیتے ہیں. کل کا کل انجیر، اس میں کوئی چیز پھینکتے نہیں. یہ معانی کلیہ جو ہیں یہ ذہن و قلب انسانی میں، اسی طرح سے قلب انسانی ان معانی کلیہ کی لذت محسوس کرتا ہے. اس لیے تین کو استعارہ قرار دیا گیا معانی کلیہ کا، یا اس کو اس سے تشبیہ دی گئی. والزیتون، زیتون سے مراد معانی جزئیہ ہیں، چونکہ زیتون میں گٹھلی بھی ہوتی ہے جسے آپ زمین میں بوتے ہیں اور پھر وہ اور اس سے کوئی چیز نکالتے ہیں، نچوڑتے ہیں، کاٹتے ہیں. زیت زیتون کس طرح بناتے ہیں آپ جانتے ہیں، کس طرح سے زیتون کا تیل بنتا ہے اور زیتون کا مربع اور اچار، وہ یہ سب تشبیہ میں بیان کرتے ہیں، لیکن گٹھلی الگ کر دیتے ہیں. تو جزئیات جو ہیں، جزئی معانی جزئیہ، ان سے کلیات کو منتزع کرتے ہیں، اور وہ جزئیات کا جو مادی عنصر ہے، خارجی عنصر ہے، وہ علیحدہ رہ جاتا ہے. اس لیے زیتون سے مراد، یہ ظاہر ہے اس مکتب فکر کی ترجمانی کروں، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. خود کیا عقیدہ رکھتا ہوں، کیا نظریہ رکھتا ہوں، یہ بحث الگ ہے. اسی طرح طور سینین، طور سینین جبل کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے دراصل دماغ، جو اس پورے بدن کے اوپر واقع ہوتا ہے بلندی پر، جس طرح سے پہاڑ بلند ہوتا ہے. یہ وہ دماغ ہے جو حس اور تخیل، فکر، ان چیزوں کا مرکز ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد وہ نفس ہے جو الہام الہی کا امانت دار ہے، وہ نفس ہے جو ضمیر اور پیغام الہی کا امانت دار ہے. اب یہ ہے بالکل باطنی تفسیر. عموماً باطنی تفسیر جو ہے یہ انسان کے وجود کو ایک عالم تصور کر کے اسی عالم کے اندر یہ تفسیر کا سفر، یہ جولانی فکر ہوتی ہے. انسان کا نفس، انسان کی روح، انسان کا قلب، انسان کا ذہن، انسان کا جسم، انسان کا باطن، انسان کا ظاہر، انسان کا تعلق عالم غیب سے، یہ پوری تقریباً جو باطنی تفسیریں ہیں وہ اس یعنی وجودی مکتب کی. تو ان چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد معانی کلیہ کی، معانی جزئیہ کی، دماغ کی جو مرکز احساس و تخیل ہے، اور نفس انسانی کی، کہ نفس انسانی خود ایک شہر ہے، خود وجود ہے. دیکھیے یہاں پر ایک شعر بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، میں خود بہت بار اپنی تقریروں میں نقل کر چکا ہوں، منسوب ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر. اے انسان، کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرم یعنی ایک چھوٹا سا مادی پیکر سمجھتا ہے؟ نہیں، تیرے اندر تو ایک عالم کبیر پوشیدہ ہے، تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم پوشیدہ ہے. یہ جو بہت بڑا عالم ہے، اس عالم میں اس کے اپنے افلاک ہیں، اس کے اپنے سماوات ہیں، اس کی اپنی زمین ہے، اس کے اپنے پہاڑ ہیں، اس کے اپنے چمنستان ہیں، اس کے اپنے صحرا ہیں، اس کے اپنے دریا ہیں. یہ عالم بہت بڑا عالم ہے. تو عموماً جو باطنی تفسیر ہیں وہ ان عوالم میں گردش کرتی ہیں. تیسری جہت اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں والتین سے مراد وجود مبارک و مقدس حضرت امام حسن ہے، والزیتون سے مراد امام حسین ہے، طور سینین سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور البلد الامین سے مراد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ سب روایتیں تعویل کی جستجو میں ہیں اور تعویل کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس قبیل کی روایتوں کو بعض حضرات رد کر دیتے ہیں. رد کرنے والوں کے بھی میں تو کئی گروہ ہیں، لیکن دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ ہیں جو صرف فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور رد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ سند ضعیف ہے. اور میں ایسے مقامات پہ بس یہ کہتا ہوں کہ بھائی بہت سے سلسلے دیکھنے پڑتے ہیں، روایت سامنے ہو تو سلسلہ سند دیکھنا پڑتا ہے، اور کوئی دشمن اہل بیت سامنے ہو یا منکر فضائل سامنے ہو تو سلسلہ نسب بھی دیکھنا پڑتا ہے، بہت سے سلسلے دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن دوسرا گروہ وہ ہے جو ناسبیت کی بنا پر انکار نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ میرا معاملہ بھی نرم ہوتا ہے. وہ علمی بحث کرتے ہیں کہ واقعاً سلسلہ روایت دیکھیے، واقعاً دیکھیے منسجم ہے یا نہیں، منسجم ہے یا نہیں یعنی یہ مضمون ان الفاظ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. یہ مطابقت رکھنے کے راہیں جو ہیں، جو میں پھر عرض کروں گا کہ جو 1400 برس کے درمیان محنتیں کی ہیں علماء نے، خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن کے متن کو سمجھنے کے لیے کوششیں کی، انہوں نے بہت سے اسالیب بلاغت کی نشاندہی کی، لیکن ابھی وہ تمام باتیں بہت کم تر ہیں اس سے کہ وہ قرآن کے حق کو ادا کر سکیں. تو ہمیں اور ذہنی ریاضت کرنی پڑے گی ان رشتوں کو، الفاظ و معانی کے رشتوں کو مزید ڈسکور اور دریافت کرنے کے لیے ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن مجید کے اندر موجود استعاراتی نظام پہ غور کیا جائے، مجازات قرآن پہ مزید غور کیا جائے تو یہ چیز آسان ہے اس کا سمجھنا، کوئی مشکل نہیں ہے. اور میرا نفس، میرا ضمیر مطمئن ہے، اور بطور خاص اگر روایتیں اہل بیت عصمت و طہارت سے صادر ہوئی ہوں، اگر یقین پیدا ہو جائے کہ یہ روایتیں معصومین کے گھر سے صادر ہوئی ہیں، تو پھر ان روایتوں کو کسی بھی طرح سے شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں، جب تک یقین نہ پیدا ہو یا جس کو یقین نہ پیدا ہو اس پہ جبر نہیں ہے. تو میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ بھی ایک جہت ہے کہ تین و زیتون و طور سینین و بلد امین سے مراد پہلی منزل میں یہی ظاہری میوے اور یہ ظاہری پھل ہے، اور وہ طور سینا پہاڑ ہے اور یہ شہر مکہ ہے. دوسری تفسیر معانی کلیہ ہیں، معانی جزئیہ ہیں، دماغ ہے جو مرکز حس و تخیل ہے، اور نفس انسانی ہے جو امین معارف الہیہ ہے، امین حقائق وحی و الہام خداوندی ہے. تیسری جہت یہ ہے کہ یہ وجودات اہل عصمت ہیں جن کی طرف اس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے. خود پہلی تفسیر جو شخص قبول کر رہا ہے کہ والتین والزیتون سے کو کہہ کر مراد لیا گیا ہے حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب، حضرت عیسیٰ اور ان کی کتاب، اور حضرت پیغمبر اور ان کی کتاب، یہ رشتہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ رشتہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ والتین کہہ کر حسن مراد لیے گئے، والزیتون کہہ کر حسین مراد لیے گئے، طور سینا کہہ کر علی مراد لیے گئے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، علمی اعتقادی شرعی کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ ان تینوں تفاسیر میں، ان تینوں رجحانات میں کہیں پر مقاصد دین اور اہداف دین مجروح نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ محفوظ سے محفوظ تر ہو رہے ہیں. مقصد دین کیا ہے؟ خدا شناسی، خدا کی آیات، خدا کے آلہ، اس کی نعمتوں، اس کے معجزات، اس کی نشانیوں کو پہچاننا، اس کی قدردانی کرنا اور اس کی بندگی کرنا حق سبحانہ و تعالیٰ کی، توحید کا دل و جان سے اعتراف کرنا، توحید کا زبان سے اور عمل سے اعتراف کرنا، اور اس حقیقت کا. اب اس سورے میں جو ایک پہلو اور ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ بنیادی طور پر اصل موضوع قرآن کا کیا ہے؟ توحید. لیکن پھر ضمنی موضوعات کیا ہیں؟ اس سورے میں جو پرتو توحید میں دوسرا موضوع ابھر کے سامنے آتا ہے وہ ہے معاد، آخرت، نفاذ عدل الہی، نفاذ حکم الہی. اس کو نہایت دلاویز طریقے سے بیان کیا گیا. اس تک پہنچنے کے لیے درمیان میں یہ چیز رکھی گئی. مختصر ترین الفاظ میں اتنی طویل بحث ہے یہاں پر کہ میں عرض نہیں کر سکتا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین تقویم میں، بہترین میزان میں، بہترین توازن کے ساتھ، بہترین اعتدال کے ساتھ، بہترین ظاہری و باطنی سیمیٹری کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے پھر اس کو اسفل سافلین میں دھکیل دیا. اب یہاں پر ایک تو ظاہری معنی ہے، لیکن یہ ظاہری معنی بھی اس میں جو محذوف و مقدر اور بہت سی عبارتیں لا کر بیان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے چونکہ اللہ کی بندگی نہیں کی، قدردانی نہیں کی اللہ کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدردانی نہیں کی، اللہ کی ہدایت پہ نہیں چلے، نتیجہ یہ ہوا کہ قانون مکافات کے تحت اس کی پاداش میں، اپنے کرتوت کے نتیجے میں ہم اس بلندی سے اس پستی میں آ گئے. پھر استثناء آیا، مگر وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا، یعنی سب لوگ تو گر گئے مگر وہ لوگ نہیں گرے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں پر پورا سلسلہ عصمت متعارف ہو جاتا ہے. جو لوگ نہیں گرے گویا وہ وہیں اسی بلندی پر ٹھہرے رہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس نظام الہی میں کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے. ٹھہرے رہے کا مطلب وہ بلندی سے بلندی کی طرف, بلندی سے بلندی کی طرف, بلندی سے بلندی کی طرف مسلسل ان کا ارتقاء جاری رہا. اللہ اکبر. کاش یہ مضمون اور یہ معانی ہمارے سامعین و قارئین کے تصور میں آ جائے. حق سبحانہ و تعالی جب احسن تقویم میں خلق کرے کسی کو اور پھر وہ اسفل سافلین میں نہ گرے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ایمان والے کون ہیں, یہ عمل صالح والے کون ہیں, اور وہ بھی کون ہیں, فلہم اجر غیر ممنون, ان کو وہ اجر ہے جو وہ اجر بھی غیر منقطع ہے, وہ اجر کسی بھی حد پر جا کر ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بہت عظیم منزل ہے, بہت عظیم. پڑھتے رہیے محظوظ اگر خوش نفس ہیں, اگر اہل توحید و اہل ولایت ہیں تو وجد کرتے رہیے, محظوظ ہوتے رہیے, لذت محسوس کرتے رہیے کہ یہاں کتنے فضائل اہل عصمت سامنے آتے ہیں. فضائل انبیاء, فضائل اولیاء, فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. وہ ہستیاں جو احسن تقویم پر فائز رہیں. اور میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے اجر بھی کیا ہے, غیر ممنون, کبھی ختم ہونے والا اجر نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں, اچھا اس میں سے بہت سی چیزیں حقیقت عالم غیب میں ہیں لیکن کچھ چیزیں عالم ظاہر میں محسوس و ملموس ہو جاتی ہیں, یعنی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے مشاہدے میں آ جاتی ہیں یا اس کے پرسپشن کے دائرے میں آ جاتی ہیں, یا کہہ سکتے ہیں بہت کچھ لطف حق سے, لطف باری سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا قانون پامال کرتے ہیں وہ کس طرح پستیوں میں گر جاتے ہیں. اب میں جزئیات کی مثال نہیں دوں گا کہ لوگ گٹھلی تھوکنے پہ مجبور ہوں, متطبیق آپ خود کر لیجئے گا, اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے, قوموں سے خیانت کرنے والوں کو دیکھ لیجئے, اپنے اپنے خاندان میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال کرنے والوں کا حال دیکھ لیجئے, اپنے نفس کا جائزہ لیجئے, اس میں دیکھیے کہ کب آپ نے محسوس کیا کہ آپ خود اپنی نظر سے گر گئے ہیں, اور کب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے نفس نے عزت پائی ہے. بہت قابل غور ہے نا یہ مرحلہ. جب آپ یہ غور کریں گے, انڈیویجولی مراقبہ کریں گے اپنا انڈیویجولی, اور دیکھیے یہاں پر ٹھہر کے ایک اور اہم بحث میں اشارہ کرتا چلوں. یہ لفظ مراقبہ بھی میری زبان پہ جو آ گیا, یہ علم سیر و سلوک اور علم تصوف میں بھی ہے لیکن یہ شرعی کلمہ ہے, یہ زبان مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت عصمت و طہارت اور اخیار امت اسلامیہ کی زبان پر, اب علماء ابرار کی زبان پر یہ اصطلاحیں آئی ہیں. یہ اصطلاح ہے یہ مراقبہ. مثلا تعلیم کیا جاتا ہے کہ تم اپنا جو نصاب زندگی ہے, جو روزمرہ کی زندگی ہے, اسے کس طرح منضبط کرو گے کہ اللہ کے راستے سے ڈگمگانے نہ پاؤ. اس کا طریقہ یہ کہ جب صبح اٹھو سب سے پہلے سجدہ کرو, اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے نفس سے شرط کرو, اسے کہتے ہیں مشارطہ, شرط کرو اپنے نفس کے ساتھ کہ آج دن بھر اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے. یہ اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہے, یہ انسان کے ارادے اور عزم کو پختہ سے پختہ تر کرنے کا ایک طریقہ ہے. ول پاور مضبوط ہو, انسان کمٹمنٹ کو سمجھے, انسان اہل وفا ہو سکے، عہد کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو اس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے عہد و پیمان توحید کو پورا کرنے والا با وفا بنے انسان. یہ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ لفظ وفا یعنی دراصل عہد توحید سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام عہد وفا ہے. وفا اللہ سے ہی وفاداری اصل وفا ہے. تو انسان دن بھر پھر اس شرط کے بعد جو اپنے نفس سے شرط رکھی ہے، اس شرط کے بعد انسان اپنا مراقبہ کرے. مراقبہ یعنی نگرانی، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جو صبح ہم نے شرط رکھی ہے، جو ہم نے صبح عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو نافرمانی ہو جائے. تو خود بیدار رہے، رات میں جب بستر پہ لیٹے یا لیٹنے کا مرحلہ آئے تو اس وقت تیسری چیز ہے، صبح تک کیا کیا تھا؟ مشارطہ. دن بھر کیا کیا؟ مراقبہ. رات میں کیا کریں گے؟ محاسبہ، اپنا خود حساب کریں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی آج. اگر واقعاً دن صحیح سالم گزرا ہے تو سجدہ شکر بجا لائے، پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے یہ توفیق دی، یہ طاقت دی کہ ہم نے آج کوئی نافرمانی نہیں کی. اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، بھول ہوئی، چوک ہوئی، تو استغفار. استغفار کے تعلق سے یہ یاد رہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ عموماً جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا ہے فوراً نہ لکھو اس کا گناہ، 7 گھنٹوں تک، 7 ساعتیں انتظار کرو، شاید اس ساعت تک یہ توبہ کر لے تو اس کا نام ہے اعمال آلودہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عموماً دیکھیے یہ 7 ساعتوں کا لفظ 7 یہ روایات میں آیا ہے اور روایت اہل بیت میں ہے علیہ الصلاۃ والسلام. عموماً آپ دیکھیے کہ ہر 2 نماز کے درمیان صبح سے ظہر تک اور ظہر سے مغرب تک تقریباً 6-7 گھنٹوں کا فاصلہ آتا ہے. نماز عشاء کے بعد سے نماز شب اور نماز فجر تک عموماً 7 گھنٹوں کا فاصلہ ہوتا ہے. ہر نماز کا وقت آنے سے پہلے انسان توبہ و استغفار کر لے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں آئے تو پھر اس کے نفس کو جو بلندی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو سرفرازیاں نصیب ہوتی ہیں، بلندیاں، سرفرازیاں، اعزاز، انعام، اکرام، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال انسان اگر جائزہ لے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں اسے زوال ہوتا ہے، اسفل سافلین تک جاتا ہے. اگر یہ انسان عہد کی پابندی کرے، وفادار توحید ہو، تو اس کی بلندیوں کا سفر جاری رہتا ہے اور اسے اجر غیر ممنون ملتا ہے. اس چیز کا مشاہدہ اگر انسان کرے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے، اگر تم یہ دیکھتے ہو قانون مکافات، تو پھر کیا اللہ کے احکم الحاکمین ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ کوئی شک رہ جاتا ہے کہ اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے؟ کیا تمہیں شک رہ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ قرآن مجید کا اسلوب وہ ہے جو منطق اور علم کلام اور فلسفہ اور یہ بحثوں سے انسان کو بالکل آزاد کر کے وجدانی سطح پر انسان کے اندر سے حقائق کا اعتراف کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. الیس اللہ بحکم الحاکمین، الیس اللہ، کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی تم خود گواہی دو، ہم تھوڑی تمہیں استدلال قائم کریں گے کہ اس وجہ سے، اور یہ دلیل ہے اور یہ برہان ہے اور یہ منطق ہے، یہ ارسطو نے کہا اور یہ افلاطون نے کہا اور یہ ابن سینا نے کہا اور وہ ملا صدرا نے کہا، اس لیے مان لو. تمہارا نفس بالوجدان کیا نہیں اعتراف کرتا؟ الیس اللہ، یعنی انسان اگر اپنے وجود کے اندر سفر کرے، اپنے وجود کے اندر، تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے कि अल्लाह है और वही सबसे बड़ा हाकिम है और उसने हमें बेहतरीन तोहफ़े वजूद अता किया है। हमारे ऊपर ये फ़र्ज है कि हम इस अपने हिस्से वजूद को आलूदा ना करें और जैसा कि उसने अता किया है वैसा ही पाक और साफ रखें, और अगर कहीं आलूदा हो जाए तो तज़किये से काम लें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और हक़ सुबहानहु व तआला की रहमत दायमा के मुस्तहिक बन सकें। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम खतीब कुरान शफीउल मुज़्ज़बीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ात के मुस्तहिक हो सकें, शामिल शफ़ात हज़रत ख़त्मी मरतबत हो सकें रोज़ जज़ा, और इस दुनिया में हम सरकार रिसालत मआब और उनके अहले बैत अतहार और असहाब अख्यार के सच्चे वफादार ताबेदार बंदगी करने वाले हो जाएं, अपने नफ्स को दरमियान में न लाएं। वा आखिर दावाना अनिल।